وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، جو اللہ کے سوا کچھ مد مقابل جو ہے انہیں اختیار کر لیتے، اتخاذ اخذہ سے، اخذہ یا خود پکڑنا، اور باب افتعال میں مضبوطی سے پکڑ لینا، جو ان کو اختیار کر لیتے ہیں، اندادن مد مقابل، یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی، نوٹ کر لیجئے گا، اور وہ دو آیتیں جو ہیں وہ ان دو آیتوں کے ساتھ ان کی بڑی گہری مناسبت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے مد مقابل نہ کوئی بنا لو. وہ مد مقابل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہاں بیان نہیں ہوا جو یہاں ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ جیسی محبت. جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ویسی محبت ان سے کرنے لگتے ہیں. یہ ہے ان کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لینا، اللہ کا مد مقابل بنا لینا، اللہ کے مد مقابل کی حیثیت سے انہیں اختیار کر لینا. وَمِنَ النَّاسِ، اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی بات جو بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی معرفت کا منطقی نتیجہ کیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، شدید ترین محبت اللہ سے ہو، باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں. اشد افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے شدید شدید ترین اللہ سے ہو، باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں. تو یہ ہے توحید، توحید عملی. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ وہاں سورہ حج میں آیا، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا کسی اور کو مطلوب بنا لیا، تو وہ جس کو مطلوب بنایا ہے وہ بھی حقیر شے ہے، اور جو طالب بن گیا حقیر شے کا وہ خود بھی گویا کہ بہت حقیر ہو گیا. بلندی کے اوپر چڑھنا ہے تو جو کمند جو ہے وہ اونچائی تک پھینکنی ہوگی، تب کہیں اوپر چڑھیں گے. تو مقصود، تمہارا مقصود منزل ما کبریاست، مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات سے کم تر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے. نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، تم اللہ کے شاہکار ہو اس کی تخلیق کا، خلاقی کا. خلقتہ بیدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو. وہ کہ جو مسجود ملائک ہے، تمام انسانوں کا مسجود، اور وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مطلوب بنا لے. منزل ما کبریاست، سوائے اللہ کے کوئی شے مطلوب کے درجے میں نہ آئے. حق ادا کرو، حق اپنے جسم کا بھی ادا کرو، حق اپنے نفس کا بھی ادا کرو. ان لنفسک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا، اولاد کے حقوق ادا کرو، وطن کا حق ادا کرو، ہر شے کا حق ادا کرو، لیکن مطلوب کے درجے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. جو بھی مطلوب کے درجے میں آ گیا وہی تمہارا معبود ہے. در حقیقت یہ ہے توحید کا وہ تقاضا جو اس مقام پر آ رہا ہے. لب لباب اس توحید کا کیا ہے کہ مطلوب و مقصود اور محبوب حقیقی، باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو. اولاد سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے، بیوی سے محبت کرے شوہر، اور شوہر سے محبت کرے بیوی اللہ کی محبت سے نیچے نیچے. تمہارے پیر ہے، مرشد ہے، کوئی معلم ہے، استاد ہے، کرو محبت، ادب کرو، تعظیم کرو، محبت اللہ کی محبت سے نیچے نیچے. وطن سے محبت کرو، گھر سے محبت کرو، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے نیچے. اگر تم ساری محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے ہیں تو توحید ہے. اور کوئی ایک محبت بھی تمہارے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر آ کر براجمان ہو گئی تو یہی شرک ہے. اور شرک کون سا ہوگا؟ چاہے وہ مال کی محبت ہو، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، جس کے دل میں محبت مال کی اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، وہ در حقیقت مال کا پجاری ہے، مال کا بندہ ہے. نام عبد الرحمن رکھ لیا ہے تو کیا ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ ہے اصل. اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا توحید فی الطلب، ایک توحید فی العقیدہ ہے، عقیدے میں توحید، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ضد نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، مثیل نہیں، آپ اس کی ذات میں صفات میں، یہ توحید فی العقیدہ ہے. ایک توحید فی طلب، توحید فی طلب یہ ہے کہ مطلوب صرف اللہ کی رضا رہ جائے. تمہاری زندگی جو ہے یزدان بکمنداور ہے ہمت مردانہ، اس سے کم تر کسی شے کو اپنا مطلوب و مقصود جو ہے قرار نہ دو. اگر یہ کیا تو بس یہی گمراہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اس فلسفے کو جیسا کہ میں سورہ حج کی ان آیات کے حوالے سے بیان کرتا ہوں اکثر مواقع پر، اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے ہمارے اس دور میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے. اگرچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے. وہ چونکہ شاعری میں بیان ہوا ہے اکثر و بیشتر، لہذا اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے مرتب اور مدون شکل میں اقبال کے کلام میں آپ تلاش نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے لیے کھوج لگاتے لگاتے کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی نٹشے کے ہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی برکشاہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی کہیں اور پہنچ جاتا ہے، یہاں سے لیا ہے، وہاں سے لیا ہے، جس پر کہ پھر انہوں نے خود ڈکٹیٹ کرایا سید نذیر نیازی کو کہ میرے فلسفہ خودی کیا جو منبع ہے، سر چشمہ ہے، سورس ہے، وہ سورہ حشر کی وہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. نہ نٹشے سے ہے، نہ بلسان سے ہے، نہ فلاں سے ہے، نہ فلاں سے ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو قرآن کی اس آیت سے. لیکن ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اسے باقاعدہ، میں اسے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر رفیع الدین نے اصل میں جتنے اس دور کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات تھے، چاہے وہ فرائیڈ ہو، ایڈلر ہو، یونگ ہو، مختلف جتنے بھی میکڈوگل ہو، ان سب کے نظریات کی بڑی عالمانہ جو ہے اس کا کرٹیسزم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کی ٹوٹل توجیہ ان میں سے کسی کے نظریے سے نہیں ہوتی. انسانی شخصیت ہے کیا، اس کے محرکات عمل کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں انسان کو دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، یہ کوئی یعنی واعظانہ انداز نہیں ہے، بڑا فلسفیانہ انداز ہے، کہ انسان کا جو بیسک انسٹنکٹ ہے، ہیومن انسٹنکٹ، یہ تو سب اینیمل انسٹنکٹ ہے، اس کے پریزرویشن آف دی سیلف ہے، پریزرویشن آف دی سپیشیز ہے، ہرڈ انسٹنکٹ ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، مختلف جو ہے ارجز ہے، حیوانات میں بھی ہے، سب میں نظر آ جائے گی. ہاتھیوں کو آپ دیکھیں گے وہ گلوں کی شکل میں ہوتے ہیں، غول کے غول، ہرڈ انسٹنکٹ ان میں بھی ہے. آپ چیونٹیوں کو دیکھیے، آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیے، کتنی متمدن، کتنی کلچرڈ، ان کا پورا نظام ہے، ڈسپلن ہے، وہ سارا نظام وہاں موجود ہے. تو یہ انسٹنکٹس ہیں، لیکن یہ اینیمل وجود جو ہے انسان کا، حیوانی وجود، اس کے انسٹنکٹس ہیں. اصل میں انسانی جو ہے انسٹنکٹ وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی شے سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا چاہتا ہے. کوئی آئیڈیل، کوئی تصور، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ ہندی کا لفظ آدرش بالکل اسی مفہوم میں ہے جس معنی میں نصب العین ہے عربی زبان کا. کوئی آئیڈیل، وہ آئیڈیل جو ہے کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ وطن ہو سکتا ہے، وہ قوم ہو سکتی ہے، قوم پرستی، وطن پرستی. اسی طریقے سے آپ اور ساری پرستشیں، دولت بھی ایک طرح کی پرستش جس کی ہوتی ہے، وہ بھی آئیڈیل بن جاتا ہے. اقتدار کی طلب، اس میں انسان اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. اگر انسانی زندگی میں کوئی آرزو نہیں، امنگ نہیں، مقصد نہیں، نصب العین نہیں، تو یہ تو جیسے سانس کی آمد و شد ہے، بس آیا جا رہا ہے. ہیومن ویجیٹیبل ہے انسان جو ہے، در حقیقت حیوان انسان ہے، جیسے آج کل ہیومن ویجیٹیبل کا کانسیپٹ ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ویسے تقریباً موت ان کی واقع ہو چکی ہے، لیکن مشینوں کے اوپر آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو غذا بھی دے رہے ہیں، اس کا دل بھی چلا رکھا ہے، اس کا ہر شے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے چل رہی ہے، وہ بڑھ بھی رہا ہے. جیسے کہ کوئی بڑی سی ککڑی ہو، اگر آپ اس کو یہ تمام چیزیں پڑھو، ککڑی پھیلتی چلی جائے گی، وہ نہ معلوم گزوں کی لمبی ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے ہیومن ویجیٹیبل کی شکل میں پڑا رہے گا. تو یہ ہیومن ویجیٹیبل ہے. انسان کا ایک ہی انسٹنکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نصب العین، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی آدرش جس کے لیے جیے، جس کے لیے بھوک برداشت کرے، جس کے لیے مشقتیں جھیلے، جس کے لیے جان اور مال کے خطرات اور نقصانات برداشت کرے، جس کے لیے جان کی بازی کھیل جائے. اب آپ سوچئے وطن کے اوپر جانے قربان نہیں کر دیتا آدمی، کیوں کر دیتا؟ ورنہ یہ کہ اینیمل انسٹنکٹس کے اندر تو سب سے زیادہ پورٹنٹ انسٹنکٹ جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ، پریزرویشن آف دی سیلف۔ اینیمل انسٹنکٹ میں اس سے زیادہ پورٹنٹ کوئی انسٹنکٹ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نہیں لوگ اپنے نظریات پر، اپنے مقاصد کے لیے کیسے جانے قربان کرتے ہیں؟ ہراکری کر رہا ہے جاپانی جو ہے، اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے خنجر اپنے پیٹ کے اندر گھونپتا ہے اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے۔ کر رہا کس لیے؟ وہ ایمپرر ہے اس کا، وہ اس کا دیوتا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی اپنی سرزمین ہے، اس کا وطن ہے۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم کے اندر سننے میں آیا کہ وہ تو ایسے بوم بنائے گئے تھے کہ جس کو لے کر سٹیئر کرتا تھا آدمی اسی میں بیٹھا ہوا ہے، سٹیئر کر کے لے جا رہا ہے تاکہ وہ بوم ضائع نہ ہو۔ 100 بم آپ نے گرائے تو وہ ایک جو ہے وہ کہیں کسی جا کر ٹارگٹ پر لگا، تو سمندری جہازوں کی چمنیوں میں لے کر اس بم کو اترے ہیں لوگ، خود بھی اس کے اندر، وہ چمنی کے اندر جب گئے، جب اندر جا کر پھٹے گا وہ وہاں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا تو کوئی ایک چیتھڑا بھی نہیں ملے گا کہ کہاں تھا وہ انسان، جا رہا ہے، کر رہا کس لیے؟ نظریہ ہے۔ کمیونزم ایک تصور تھا نا، ایک آئیڈیل تھا، اس تصور کے لیے کتنی کچھ جانے لوگوں نے دی، آزادی کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے۔ یا یہ کہ فرض کیجئے وہ شیری کے لیے فرحاد نے جو کچھ کیا، آخر کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی آئیڈیل تھا، کوئی مقصود تھا؟ وہ آخر وہ کہاں سے جو ہے پہاڑوں میں سے نہر کھود کر لے آیا؟ تو یہ ہے ان کا تجزیہ کہ انسان میں یہ بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ کسی کو اپنا مطلوب، مقصود، آئیڈیل، آدرش، نصب العین بنا کر اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، جاگنا، مشقت جھیلنا، جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنا، یہ ہے اصل ہیومن انسٹنکٹ۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی، یہ اصل میں تھا اللہ کی محبت کے لیے، اصل ہے یہ روح کا جذبہ، وہ لوٹنا چاہتی ہے اپنے اصل منبع کی طرف، وہ منبع ہے اللہ کی ذات، کہاں سے آئی ہے روح؟ یہ تو وہیں سے صادر ہوئی ہے، اس کے اندر طلب جو ہے یہ اصل ہے روح کی طلب، اللہ کو پوجنے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ لیکن جب ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نہایت بھوکا ہے، تو بھوک کی شدت میں وہ بہت ہی گندا کھانا بھی کھا لے گا، اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو وہ شاید اس کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے۔ ہم نے یہ جو بھی 1947 میں جو سفر طے کیا ہے، وہ چنے ہم نے کھائے ہیں کہ جن میں کیڑے جو ہے نظر آتے تھے چلتے ہوئے، ان کو ابال ابال کر کھایا، اس لیے کہ بھوک کی شدت ہے، اب کوئی شے جو ہے وہ اور ہے نہیں، وہی چنے جو ہے وہ کیمپوں میں تقسیم ہوئے، وہ اس وقت نعمت غیر مترقبہ نظر آتی تھی۔ جوہڑوں میں سے جا کر پانی لیا جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پانی پیا جا سکتا ہے، کہ ساتھ ہی وہ حیوانات کھڑے ہوئے، ہمارے ہی بیل وہ گڈوں کے، اور وہ پیشاب کر رہے ہیں، اور بالکل جسے چھپڑ کہتے ہیں آپ، چھپڑ اس کا پانی ہے، وہ پی رہے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے کہ اندر سے ارج ہے، پیاس ہے، آدمی پیتا ہے۔ بلکہ مجھے تو واقعہ سنایا تھا، یہ جو لکھوی برادران ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، بہت معروف، معین الدین لکھوی، محی الدین لکھوی، ان کے والد مولانا محمد علی لکھوی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ سعودیوں نے جب فتح کیا تھا حجاز کو، تو جو ملک عبدالعزیز ابن سعود تھے، ان کے ہاں ایک وفد گیا تھا ہندوستانی علماء کا، جدے میں ان کی وہ ملاقات ہوئی، باریابی حاصل ہوئی، تو انہوں نے جا کر پہلے تو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، تو وہ ہی واز آل ہیوملٹی کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں، ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہیں۔ اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بالفعل ہوتا ہے، بدو جب اکیلا رہ جائے اور اس کے پاس پانی ختم ہو جائے صحرا میں، اور اس کے لیے جان پر بن رہی ہو، تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اونٹ کے حلق کے اندر لکڑی مارتا ہے، تو اس کا جو ریزروائر اندر ہے وہ جب الٹی کرتا ہے تو پہلا تو سورس اس کا وہ ہے، اس کو پی کر وہ اپنی جان بچاتا ہے۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا اونٹ کا وہ ریزروائر، تو اب اونٹ کا پیشاب پیتا ہے۔ اور یہ الفاظ استعمال کیے ملک عبدالعزیز ابن سعود نے کہ ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، آج حرمین جیسے کہ یہ شاہ فہد اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے والقاب جو ہے خادم الحرمین الشریفین، تو یہ حرمین کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خدمت کا موقع دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹیز قرار دے دیں تمام امت مسلمہ کے لیے۔ فوراً وہ ہیوملٹی ختم ہوئی، اور پھر جو جلال آیا فوراً ان کا ہاتھ اپنے تلوار کے دستے پر گیا اور اس کو کھینچ کر کہا، کیا کہا؟ یہ ہم نے اپنے خون سے اس سرزمین کو فتح کیا ہے. ابھی تک تو تھا اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا موقع تھا, اللہ نے عنایت کر دیا, یہ ہماری کہاں شان تھی. اب فوراً یاد آ گیا ہم اپنے خون سے اس کو فتح کیا. بہرحال وہ اونٹوں کا پیشاب پینے والا, اس لیے کہ یہ جو انسان کے اندر طلب اتنی شدید ہے, بھوک لگی ہو تو کیا نہیں کھائے گا. یا قرآن خود کہتا سور بھی کھا کے جان بچا سکتے ہو, مردار کھا کے جان بچا سکتے ہو. تو یہ بات ہے کہ جب انسان کی اس ارج کو جو اس کا اصل جو ہدف ہے اگر وہاں تک یہ نہیں پہنچتی تو پھر کسی اور شے کو, وہ وطن ہی کو خدا بنا کر پوجے گا انسان. کوئی تصوری ہوگا, کوئی آئیڈیا ہی ہوگا, کوئی آئیڈیل ہوگا. بڑے پیارے اشعار ہیں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو, ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے, نہ صرف اپنے آپ کو, اپنی آس اولاد, اپنی آل اولاد کولوں میں پلوا دیے جاتے ہیں. معلوم ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ, لیکن انقلاب کے لیے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اپنی جانے, اپنے گھر والوں کی جانے, اپنے آل اولاد کی جانے, سب کا رسک انسان لیتا ہے. تو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. زندگی ترک آرزو کے بعد اگر یہی نہ رہا انسانی زندگی میں تو کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. پھر تو یہ ایک حیوان کی سی زندگی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو یہ ہے اصل میں کہ اصل ہدف یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرو, اللہ کے لیے ایثار کرو, اللہ کے لیے قربانیاں دو, اللہ کے لیے ایذائیں برداشت کرو. جو وہ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس ہے اسی آیت کے آخر میں آتا ہے, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو آدمی لگاتا تو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شے پر. وہی الفاظ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس. بہت بڑی قیمت ملتی ہو, اللہ ملتا ہو آپ کو, تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی حقیر سی شے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں. اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بناؤ. اب یہاں پر دیکھیے اس میں ایک انداز ہے بڑا حسرت آمیز تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, ایسے پست ذہنیت لوگ, ان کے تباہی کی پستی کو ذرا تصور کرو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو مد مقابل محبوب, اپنا آئیڈیل, اپنا مطلوب, اپنا مقصود بنا لیتے. یحبونہم کا حب اللہ, اور ان کو چاہنے لگتے ہیں, ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے کہ جو یہ سمجھیے کہ لب لباب ایمان حقیقی کون سا ہے اس آیت کی روح سے کہ جس میں محبوب ترین ہستی اللہ ہو گئی ہو. اگر تو یہ ہے تب تو ایمان ہے حقیقتاً. ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پر تول لے. اسی کی ایک شرح سمجھ لیجئے, وہ شرح جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. وہاں یہ کہ جو علامہ اقبال نے دو مصروں میں بات کہی, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ گویا کہ اسی کا منفی پہلو ہوا, اسی کا کانورس ہے. جیسے تھیورمز ہوتی ہیں, وہ تھیورم جو ہے اس کا کانورس یہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں, کھتے بھرے ہیں, جمع کیے ہیں, اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں, ان کی کساد کا خوف رہتا ہے تمہیں, اور اپنے وہ محل جو بڑے چاؤ سے اور بڑے بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں, جو بڑے محبوب ہیں, جہاں نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیسز لا کر انہیں سجایا ہے, کہاں کہاں کا فرنیچر وہاں جو ہے رکھا ہے, اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا, تو جاؤ, دفع ہو جاؤ, بیٹھو وہاں, بیٹھو انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت چھوس دے. اگر تمہارا چوائس یہ ہے, یہ چیزیں محبوب تر ہیں, پانچ چیزیں یہاں پر وہ رشتہ و پیوند ہے, اور تین چیزوں میں وہ مال و اسباب دنیاوی کو جمع کر لیا گیا. یہ مال و دولت دنیا یعنی وہ مال جو تم نے جمع کیے, وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں, اور تمہارے وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں, اور رشتہ و پیوند باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیوی اور رشتہ دار. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ. اسی محبت کے ساتھ ظاہر بات ہے جب شدید ترین محبت اللہ کی ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی, اور جب شدید ترین محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے گی ہما وقت ہما تن, اس کا نام عبادت ہے. ان دو آیتوں کو اب آپ جوڑیے ان دو آیتوں کے ساتھ جو سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوع کی پہلی دو آیتیں جن کا میں نے حوالہ دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں جو نتیجہ نکل رہا ہے دوسری آیت کے آخر میں, وہاں سے بات شروع کی گئی ہے. آرڈر جو ہے اس کا, ترتیب جو ہے الٹی ہے, برعکس ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جانتے بوجھتے اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ. اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں, بلکہ ابھی یہ آیت بھی چل رہی ہے, اب جو لوگ اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں ان کے اس طرز عمل کے کچھ اسباب ہیں. ایک سبب جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں, ہر قبیلے میں, ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن الملع کہتا ہے, سردار, اور وہ ان کی مت مارتے ہیں. اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا فرعون کے لیے, استخف قومہ, فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی, یعنی جس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کے انداز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ذرائع ابلاغ ہیں, ان کے اپنے طریقے ہیں کہ قوم ادھر نہ جانے پائے. تو وہ ملع جو ہے جن لوگوں نے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے, جن کے سروں کے اوپر اپنے اقتدار کی جو ہے انہوں نے مسند بچھائی ہوتی ہے, وہ لوگ اس راستے کی طرف جانے نہیں دیتے. طرح طرح کا مخالفانہ پروپیگنڈا, طرح طرح سے ان کے راستے کو جو ہے وہ ادھر سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی توجہ کو وہاں سے ہٹائے رکھنے کی کوشش. لیکن اب جو ہوگا وہاں جا کر کیا ہوگا, یہ جو متبعین تھے جو ان کی پیروی کرتے رہے اپنے ان بڑوں اور لیڈروں اور اپنے رہنماؤں کا کہنا مان کر, اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت اور ان کے نام کے نعرے لگا کر اور زندہ باد کے جلوس نکال کر جب وہاں پہنچیں گے, وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کاش کے دیکھ سکتے یہ ظالم لوگ. ظلموں کے لفظ کو یہاں ذرا اچھی طرح پہچانیے, ظلموں کس کو کہا جا رہا ہے, یہ آپ کے علم میں ہوگا, اور ہمارے منتخب نصاب کے درس نمبر 3 میں جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے وہاں بات واضح طور پر آ جاتی ہے. ظلم کے معنی شرک, اور یہاں صحیح ترین اس کا مفہوم ہے. ظلم کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے, وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا, یہ ظلم ہے. یہ اصل ڈیفینیشن ہے, لغوی ڈیفینیشن, وضع الشیء فی غیر محلہ, اس شے کی یہ جگہ تھی یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ دیا, یہ ظلم ہے. آپ کے اندر جو ارج فار آئیڈیل تھا, جو محبت کا جذبہ تھا, وہ اللہ کے لیے تھا, آپ نے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور وابستہ کر دیا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنی محبت اور اپنا جو طلب کا مرکز اور مرجع بنایا ہے کسی اور شے کو, کسی نظریے کو, کسی شے کو, کسی انسان کو, کسی شے کو, وہ در حقیقت وہ ظالم ہے. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کاش کے دیکھ سکتے یہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے, اپنی محبت کا مرکز کوئی اور بنا دیا, وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی, جس کا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف, اس کی بجائے محبوبیت و مطلوبیت کی جگہ کسی اور کو لا بٹھایا. کاش کہ وہ دیکھ سکتے جس اس دن کی کیفیت کو جبکہ وہ عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے, اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت اختیار طاقت کل کا کل اللہ کے پاس ہے. یعنی دنیا میں تم نے کسی اور کو صاحب اختیار سمجھا تھا. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار و تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت اور بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ تمام جو آب پاشی کا نظام ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ نہریں میرے اختیار کے تحت چل رہی ہیں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں پانی نہ دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، میرا اختیار. دنیا میں اختیار ان کے پاس نظر آیا تھا. اس وقت جب آنکھ کھلے گی حقیقت منکشف ہو جائے گی. قوت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں تھی، ہم نے کن کو سمجھا؟ حسن تو کل کا کل اللہ کی ذات میں تھا، ہم نے کہاں اور سمجھا کہ حسن ہے؟ کمال تو کل کا کل ذات باری میں تھا، ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کسی شے کو ہم نے صاحب کمال یا ذات کمال والا کمال کا حامل سمجھ لیا. جلال ہو کمال ہو وہ تو سب کا سب اللہ کے لیے تھا، حسن و جمال اللہ کے لیے تھا، ہم نے کہاں سمجھا؟ قوت اختیار سارا اللہ کا تھا، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے رہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں، عذاب میں، سرزنش میں، عقوبت میں بہت سخت ہے.